तो इन्हें मुस्तकबिल के बारे में आदमी कितना कम जानता है, कितना कम जानता है। तो ये कहना ये सिर्फ खुदा ही कर सकता था जो वाक्यात मुस्तकबिल को जानता हो कि मुस्तकबिल में वाक्यात का रुख अख्तियार करेंगे वो जानता हो। तो एक तरफ तो ये हुआ कि यूरोप में आकर सुपरस्टिशन का दौर खत्म हुआ। कदीम जमाने में हजारों हजार साल तक सुपरस्टिशन का दौर रहा है। सुपरस्टिशन जिसको आप शिर्क कहते हैं, इल्मी जबान में हकीकत में सुपरस्टिशन ही का दूसरा नाम है। जिसको आप शिर्क कहते हैं वो इल्मी जबान में नाम है सुपरस्टिशन का, यानी तवाहुमात का, कि चांद को खुदा मान लिया, सूरज को खुदा मान लिया और हवाओं को और दरियाओं को खुदा मान लिया, यानी एक एक चीज को खुदा मानने चले गए। हत्ता अगर दरख्तों में खुदाई फर्ज कर ली उन्होंने, सुपरस्टिशन। तो पहली बार तारीख इंसानी में सुपरस्टिशन खत्म हुआ है इस्लामी इनकलाब के बाद। यूरोप में जो सुपरस्टिशन का खात्मा हुआ वो हकीकतन इस्लाम का इनकलाब जो आंदू के जरिए आया था उसी का यह बाई प्रोडक्ट था। यानी इनकलाब तौहीद का बाई प्रोडक्ट है यूरोप में सुपरस्टिशन का खत्म होना। तो सुपरस्टिशन के खत्म होने की वजह ही थी यह मुमकिन हुआ कि आराम मिस्र में वो बजाय इसके कि उसको फराने के लानत समझें, वो उसकी तहकीक करें और तहकीक करके उसमें दाखिल होकर के लाशों को निकालें। एक तो ये बात, दूसरी बात यह है कि ये कैसे पता चला कि ये फिरौन की लाश, ये कौन लाश है, किसकी है, यानी किस चीज से टैली करें। मतलब ये कि मुझे आपने देखा हो, मेरी तस्वीर आप अखबार में देखें, अपने हाफजे को उस तस्वीर से टैली करके आप जानते हैं कि ये बुरहुद्दीन खान की तस्वीर है। और फिरौन के लाश को किस चीज से टैली करें आप, कोई तस्वीर तो मौजूद नहीं है, कैसे यकीन करें कि फिरौन की लाश है। तो इस जमाने में ऐसे केमिकल दरियाफ्त हुए हैं, ऐसे साइंसी तरीके दरियाफ्त किए हैं जिनको अप्लाई करके उम्र ठीक ठीक मालूम हो जाती है। उम्र यहां वो तरीका नहीं चल सकता कि अपने दोस्त की तस्वीर आपने अखबार में देखी तो अपने हाजिरे से टैली करके समझ लिया कि मेरा वही दोस्त है जो कुवैत में रह रहा है। वहां आप हाजिरे से टैली नहीं कर सकते, तस्वीर वहां मौजूद नहीं है। तो वहां पर इस बात को साबित करने के लिए कि वही लाश है जो जिसको जो डूबी थी मूसा के जमाने में, इसका जरिया क्या बना, वो साइंसी तरीके जिनको अप्लाई करके उम्रें मालूम की जाती है, ठीक ठीक उम्र मालूम की जाती है। हत्ता कि आप जानते हैं, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि एक जाली दस्तावेज अगर आप पेश करें कोर्ट में और उसमें बहादुर शाह जफर के जमाने का दिखाएं आप दस्तखत, तो कोर्ट में ऐसे तरीके हैं जो वो उसमें पता करें कर लेंगे कि ये दस्तखत तो 1985 में किया गया है या 1885 का दस्तखत नहीं है, ये हर जगह अवेलेबल है। तो उस पर अप्लाई किए गए वो तरीके अप्लाई किए गए, उससे एग्जैक्ट डेट मालूम हो गई उस फिरौन की कि कब ये मरा था। और दूसरे तरीकों से यह पता था कि हजरत मूसा का जमाने बेसत क्या है, उसकी तफसीर में जाने का मौका नहीं है। तो हजरत मूसा का जमाने बेसत और उस फिरौन की लाश दोनों एक दूसरे से टैली कर गए, यानी जमाने मूसा और जमाने फिरौन जो दरियाफ्त हुआ था एक ठहरे। तो मालूम हुआ कि वही फिरौन है जो हजरत मूसा के जमाने में गर्व हुआ था। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, उसकी तफसीर में जाने का मौका नहीं है। खुलासा यह कि यह बात एस्टेब्लिश हो गई, बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिश हो गई कि यह फिरौन जो हराम से निकाला गया है यह ऐन वही फिरौन है जो हज़रत मूसा के जमाने में गर्क हुआ था। अब बताब आप इस आयत को पढ़िए कि अलियौमा नुनज्जीक बिबदने कल तकून लमन खल्फक आया, आज हम तुम्हारे बदन को महफूज रखेंगे ताकि बाद वालों के लिए निशानी हो। यानी एक ऐसा वाकया जो बवक्त नुज़ूल कुरान लामालूम था, एक ऐसा वाकया जो नुज़ूल कुरान के बाद भी 1300 बरस तक लामालूम रहा, वो अचानक इल्म में आ जाता है। बताइए ऐसे एक वाकये के बारे में کون دنیا میں انسان ہے ایسا جو جانتا ہو؟ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو عالم الغیب ہو, جو بیک وقت ماضی کو بھی دیکھ رہا ہے, بیک وقت مستقبل کی دیکھ رہا ہے, وہی کر سکتا ہے. کوئی تاریخ انسانی میں ایسی مثال نہیں ہے, تاریخ انسانی میں کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ آدمی اتنا زیادہ جانتا ہو کسی بات کو, اتنا زیادہ جانتا ہے کسی بات کو. کچھ بھی نہیں انسان جانتا باتوں کے بارے میں. یعنی اتنا بڑا نام ہے فلسفے کی دنیا میں افلاطون کا, اتنا بڑا نام ہے افلاطون کا. افلاطون کا مذاق اڑایا ہے برٹرنڈ رسل نے کہ افلاطون کے حال یہ تھا کہ اپنی کتاب میں اس نے نظریہ پیش کیا کہ ہوا اگر پچھمی رخ پر چل رہی ہو تو لڑکا پیدا ہوگا, پوربی رخ پر چل رہی ہو تو لڑکی پیدا ہوگی. یہ لکھا ہے کتاب میں اس نے. تو اس نے مذاق اڑایا ہے کہ افلاطون نے ارسطو کہتا ہے, ارسطو اس نے مذاق اڑایا ہے کہ ارسطو کی دو بیویاں تھیں جو غالباً روزانہ رات کو یعنی خوابگاہ میں جانے سے پہلے وہ دوڑ کر باہر جاتی ہوں گی دیکھنے کے لیے کہ ہوا پچھم طرف چل رہی ہے پورب طرف چل رہی ہے. اتنا کم جانتا ہے انسان, یہ کہہ رہا ہوں. اتنا بڑا نام ارسطو کا جو فلسفے کا بابا آدم ہے, بابا آدم ہے, اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ مرد کا بچہ کیسے ہوتا ہے اور بچی کیسے ہوتی ہے. اس نے باقاعدہ لکھ دیا کہ پچھمی رخ پر چل رہی ہو ہوا تو لڑکی پیدا ہوگی, پوربی رخ پر چل رہی ہو ہوا تو لڑکا پیدا ہوگا. تو اس کا مذاق اڑایا. یعنی ایک مثال ہے, ایسے ہزاروں مثالیں ہیں کہ انسان مستقبل کے بارے میں اتنا کم جانتا ہے کہ جس کسی شخص نے بھی پیشینگوئی کی جرت کی وہ ناکام ہوا. دور آخر کا سب سے بڑا نام مارکس کا ہے. مارکس سب سے بڑا نام مارکس کا دور آخر میں انسانی علم کے اعتبار سے. آپ کو معلوم ہے کہ مارکس نے پیشینگوئی کی تھی دوسری جنگ عظیم نے پہلی جنگ عظیم سے پہلے, 1911-1914 میں جو جنگ عظیم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار, اس سے پہلے یہ پیشینگوئی کی تھی مارکس نے کہ اگر جنگ ہوئی دنیا میں, یہ پہ جنگ ہوئی نہیں تھی, اگر جنگ ہوئی دنیا میں تو دنیا بھر میں یہ ہوگا کہ مزدور ایک کیمپ میں آ جائیں گے, سرمایہ دار ایک کیمپ میں آ جائیں گے. یعنی وہ جنگ مزدوروں اور سرمایہ داروں کے درمیان کی جنگ ہوگی, اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ سارے مزدور مل کر جب اتنی بڑی طاقت بن جائیں گے سرمایہ داروں کو ختم کر دیں گے اور دنیا میں مزدور کا دور شروع ہو جائے گا. یہ مارکس نے یہ کہا. لیکن آپ معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو کہیں کوئی مزدور کیمپ اور یہ سرمایہ دار کیمپ نہیں بنا, بلکہ ہر ملک کے مزدوروں نے اپنے ملک کے سرمایہ دار حکومتوں کا ساتھ دیا. ہر ملک میں جو مزدور تھے اپنے ملک کی حکومت کے ساتھ مل کر کے لڑے. یعنی برطانیہ کے مزدور برطانیہ حکومت کے ساتھ مل کر کے جرمنی سے لڑے, جرمنی کے مزدور جرمنی کے حکومت سے مل کر کے برطانیہ سے لڑے. چنانچہ فرسٹ انٹرنیشنل اسی لیے ختم ہو گئی کہ یہ پیشینگوئی مارکس کی پوری نہیں. فرسٹ انٹرنیشنل جو تھی ان کی بنائی ہوئی, جو اس کی بنیاد پر بنی تھی, تو جب جنگ ہوئی پہلی اور اس میں یہ واقعہ نہیں رونما ہوا کہ مزدور ایک طرف ہو جائیں اور سرمایہ دار ایک طرف ہو جائیں اور اپنے ملک کے مزدور نے خود ہی اپنے ملک حکومت سے لڑ جائیں, کیونکہ حکومتیں جو تھی وہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں تھی, تو اپنے ہر ملک کے مزدوروں کو چاہیے تھا کہ اپنے ملک کے حکمرانوں سے لڑیں. جس کے بجائے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ملک کے حکمرانوں کا ساتھ دے کر کے دوسرے یعنی قومی بنیاد پہ لڑے ہوں. یعنی پہلی جنگ عظیم میں ایسا ہوا کہ ایک قوم دوسری قوم سے لڑی, نہ کہ مزدور اور سرمایہ دار آپس میں لڑے. اس کی پیشینگوئی ختم ہو گئی, فرسٹ انٹرنیشنل ختم ہو گئی. آج جو دنیا میں کمیونسٹ حکومت ہے وہ بزور ہے, نہ کہ بنظریہ. نظریے کی طاقت پر نہیں ہے بلکہ زور کی طاقت پر. ایک حقیقت ہے, اگر آج روس میں آزادانہ الیکشن ہو یقین کیجیے پہلے ہی الیکشن میں کمیونسٹ پارٹی حکومت وہاں ختم ہو جائے گی. پہلے ہی الیکشن میں کمیونسٹ پارٹی حکومت ختم ہو جائے گی, اس لیے وہ آزادانہ الیکشن نہیں کراتے. وہ کیوں؟ کمیونزم بطور نظریاتی صداقت کے ختم ہو چکا ہے. کمیونزم بطور نظریاتی صداقت ختم ہو گیا ہے. کمیونزم صرف اسلحے کے زور پر باقی ہے, اسلحے کے زور پر باقی ہے. تو قرآن میں قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے کہ اس نے مستقبل کے بارے میں جو باتیں کہی وہ سب کے سب لفظ بلفظ پوری ہوئی مستقبل کے بارے میں. اب میں آپ کو ایک یعنی اسی کے ایک پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دور جدید جو ہے جس میں یہ کہا جانے لگا ہے غلط طور پر کہ اسلام اسپینڈ فورس ہے, ہمارے دشمن جو ہیں وہ اسلام کو کہتے ہیں اسپینڈ فورس, ختم شدہ طاقت, یہ سراسر غلطی ہے. اس لیے ہماری نالائقی نے انہیں موقع دیا ہے کہنے کا, اسلام میں وہی طاقت آج بھی ہے لیکن ہماری نالائقی نے موقع دیا ہے کہ وہ کہیں کہ اسپینڈ فورس. آپ جانتے ہیں ہمارے میں اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں, پہلی دوسری جنگ عظیم میں ایک صاحب تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے 14 لاکھ نقد بینک میں چھوڑا, 14 لاکھ روپے نقد بینک میں, اور ایک فیکٹری جس کی آمدنی اس وقت پہلی دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں 10,000 روپے مہینے تھی, یعنی بالکل نیٹ پرافٹ, نیٹ پرافٹ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں 10,000 روپے مہینے کے معنی آج کا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں, اس وقت 14 لاکھ معنی آج کا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن اسی انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا چھوڑ دیا کہ میرا بیٹا کا میرا پوتا سب کھاتے رہیں وہ ختم نہیں ہوگا. انہیں کے صاحبزادے آج کلکتے میں اعمال نامہ اور فضائل کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بیچ کر کے روزی کماتے ہیں فٹ پاتھ پر. تو چیز ہونا کافی نہیں ہے, چیز کا استعمال کرنا ضروری ہے. دولت کا خزانہ بھی ہو آپ نالائق ہیں تو آپ بہت برباد کر دیں گے, برباد کر دیں گے. اسلام آج بھی طاقت ہے لیکن اس کو استعمال کرنے والے استعمال نہ کریں تو اپنی طاقت کا ظہور کیسے کرے گا, وہ کیسے کرے گا. تو یعنی اس زمانے میں جو بے تعصب قسم کے مورخین ہیں, بے تعصب قسم کے مورخین, انہوں نے عام طور پر یہ تسلیم کیا ہے کہ اسلام نے جو انقلاب برپا کیا دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال تاریخ انسانی موجود نہیں ہے, کوئی دوسری مثال نہیں موجود. تقریباً تمام بے تعصب مورخین نے اس کو تسلیم کیا ہے. مثال کے طور پر ایک کتاب چھپی امریکہ سے انسائیکلوپیڈیا, اس میں جو باب ہے جو چیپٹر ہے اسلام پر, تو اسلام کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے جملہ لکھتا ہے وہ کہ اٹس ایڈونٹ چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری, اٹس ایڈونٹ چینج دا کورس آف ہیومن ہسٹری. اسلام کے ظہور نے تاریخ انسانی کے رخ کو موڑ دیا. میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ اسلام آج بھی تاریخ انسانی کے رخ کو موڑنے کی طاقت رکھتا ہے, لیکن اس وقت موڑا تھا کہ اپنے آپ موڑا تھا, کسی نے اسلام کے ساتھ اپنے کو شامل کیا تھا تب موڑا تھا, صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ شامل کیا تب تاریخ کا رخ مڑا. آج بھی اگر ایک گروہ اٹھے جو اسلام کے ساتھ اپنے کو انوالو کرے اپنے کو شامل کرے آج بھی اسلام تاریخ انسانی کے رخ کو موڑے گا, وہی طاقت آج اس کے اندر موجود ہے. تو کیا نئے امکانات کھلے ہیں؟ بدقسمتی سے ہم لوگ ٹریول ایشوز میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں, یہ وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے امکانات کیا نئے کھلے ہیں. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم بالکل چھوٹے چھوٹے بالکل چھوٹے چھوٹے ایشوز میں الجھے ہوئے ہیں. کسی نے گالی دے دی اسے لڑ رہے ہیں, کسی نے کنکری پھینک دی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کسی نے ہمارے دروازے کے سامنے پوسٹر لگا دیا اب اس کو ہم دوڑا رہے ہیں, کسی نے زیادہ گھنٹہ بجا دیا اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, کسی جلوس نکال دیا اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ بڑے امکانات سے ہم بے خبر ہیں, بڑے امکانات سے بے خبر ہیں. تو ہم اس کو استعمال کیسے کریں گے جب ہمیں خبر ہی جب اس کی نہ ہو, ہمیں خبر ہی جب نہ ہو تو ہم استعمال کیسے کریں گے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ بڑی, جیسے میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ چھوٹی چیزوں کو وہی چھوٹی چیزوں کا کھونا وہی برداشت کرتا ہے جس کو بڑی چیز مل جائے. کیونکہ ہمیں بڑی چیز ملی ہوئی نہیں ہے, اسلام ہمارے لیے ایک بڑی چیز کے طور پر نہیں ہے ہمارے پاس, اس وجہ سے چھوٹی چیزوں کو کھونا ہم برداشت کر پا رہے ہیں. اسلام ہمارے لیے ایک ایسی ڈسکوری نہیں ہے جو ایک عظیم الشان حقیقت بن گئی ہو ہمارے لیے, تبھی یہ بات ہے کہ ہم چھوٹی چیزوں کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. تو میں ایک مثال عرض کرتا ہوں سلسلے میں کہ کیا نئے امکانات کھل گئے موجودہ زمانے میں اسلام کے. غالباً 1966 کی بات ہے, 1966 کی بات ہے, اس وقت میں لکھنؤ میں تھا, لکھنؤ میں. تو وہاں ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, انہوں نے فلاسفی میں ایم اے کیا تھا اور برٹرنڈ رسل کے فلاسفی پر ریسرچ کیا تھا. یعنی برٹرنڈ رسل کی فلاسفی جو ہے وہ ہے الہاد کی فلاسفی. فلسفہ یوں بھی آدمی کو متشکک بناتا ہے, اس دنیا میں جتنے علوم ہیں سب سے بےہودہ علم فلسفہ ہے, کیونکہ فلسفہ سوائے شک کا کہیں نہیں پہنچاتا, سوائے شک کے فلسفہ کہیں نہیں پہنچاتا, سب سے بےہودہ علم فلسفہ ہے. اور فلسفہ پڑھنے کے بعد جو شخص برٹرنڈ رسل کی فلاسفی پر ریسرچ کرے وہ تو بالکل ہی لاسٹ کیس ہے, گیا ہوا کیس ہے وہ. چنانچہ وہ صاحب جو تھے اگرچہ بہت ہی لرنڈڈ آدمی تھے, بہت ہی قابل آدمی تھے, لیکن الہاد میں مبتلا تھے, وہ خدا کے منکر تھے, وہ خدا کو نہیں مانتے تھے, لیکن بہت ہی قابل آدمی تھے, تو شک نہیں. ویسا قابل آدمی دوبارہ کوئی نہیں ملا, اتنا قابل آدمی. مولد ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں, آج میں یہ کہنے کی ضرورت کرتا ہوں, اتنا قابل آدمی مجھے دوبارہ کوئی مجھے ملا نہیں. یورپ امریکہ میں بھی میں گیا, وہاں بھی عام طور پر سطحی لوگ ہوتے ہیں, کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعی پڑھے لکھے ہوں جسے کوئی گہری بات کی جائے. تو یعنی یورپ امریکہ کی ترقی حق سے انجینئرنگ کے اعتبار سے ہے, نہ کہ فکر کے اعتبار سے. دیکھیے فرق ہے, اس میں ٹھوک پیٹ کر کے اگر مشین بنا لی تو وہ ایک اور چیز ہے, لیکن جو فکری جو ارتقا ہے وہ ایک اور چیز ہوتا ہے. تو مجھے جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو فکری اعتبار سے اعلیٰ انسان نہ یورپ میں ملتے, نہ امریکہ میں ملتے, نہ ہندوستان میں, تھوڑے سے انسان صحیح ہوتے ہیں بس, اعلیٰ فکر کے لوگ. تو خیر, تو یہ جو شخص تھا جس سے میری ملاقات 1966 میں لکھنؤ میں ہوئی, وہ بہت ہی اس اعتبار سے بہت لائق آدمی تھا. تو اس نے ایک روز مجھ سے سوال کیا, ہم اور وہ دونوں, مجھے ابھی تک یاد ہے وہ مقام, ایک پل پر ہم کھڑے ہوئے تھے لکھنؤ میں, گومتی کے اوپر ایک نیا پل بنا تھا اس زمانے میں, ہم دونوں اس پل پر کھڑے ہوئے تھے, بہت ہی خوشنما منظر تھا. تو اس نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا خدا کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیٹیرین کیا ہے, خدا کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیٹیرین کیا ہے. کرائیٹیرین معیار استدلال, معیار استدلال. خدا کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیٹیرین کیا ہے؟ میں نے کہا وہی کرائیٹیرین جو آپ کے پاس کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے ہو. اور گفتگو ختم ہو گئی, ایک جملہ اس نے کہا, ایک جملہ میں نے کہا, گفتگو ختم ہو گئی. اس نے کہا کہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیٹیرین کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہی کرائیٹیرین جو آپ کے پاس کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے ہو. اور گفتگو ختم ہو گئی. ایک عام آدمی تو گفتگو ختم ہو سکتی, عام آدمی نہ پہلے جملے کو سمجھے گا, نہ دوسرے جملے کو سمجھے گا, نہ سوال کو سمجھے گا, جواب کو سمجھے گا وہ. لیکن جو ایک پڑھا لکھا آدمی ہو وہ اس کی گہرائی کو پا گیا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے, یہ شبد اس کی زد کہاں پڑ رہی ہے, اس جملے کی زد کہاں پڑ رہی ہے کہ وہی کرائیٹیرین جو آپ کے پاس کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے ہو. بھرپور طور پر محسوس کر لیا اس نے کہ زد کہاں پڑ رہی ہے اس کی, اور وہ چپ ہو گیا, وہ بولے ہی نہیں, اس کے بعد کچھ نہیں بولا وہ. تو مجھے تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑے گی اس جملے کی. تو یہ دو جملے انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ دور جدید میں ایک عظیم الشان انقلاب آیا ہے. یہ انڈیکیشن ہے دور جدید میں ایک عظیم الشان انٹلیکچوئل ریولوشن آیا ہے کہ الہاد دلیل پیش کرنے سے عاجز ہے. دور قدیم میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ ہم الہاد دور قدیم کا الہاد یہ سمجھتا تھا کہ 100 برس پہلے کا الہاد کہ وہ دلیل پیش کرنے کی پوزیشن میں ہے. آج کا جو الہاد ہے وہ جان چکا ہے کہ ہم دلیل پیش کرنے سے عاجز ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ قدیم شاہ انقلاب برپا ہوا ہے. اس بنا پر یہاں کچھ لوگ ہوں گے جو غالباً نیاز فتح پوری کے نگار کو شاید پڑھتے رہے ہوں. ہمارے نوجوانی کے زمانے میں نگار ایک پرچہ نکلتا تھا نیاز فتح پوری کا, بڑی دھوم تھی اس زمانے میں اس کی. تو نگار میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا, خدا کے خلاف تھا وہ مضمون. تو اس میں انہوں نے بڑے جوش کے ساتھ کہا تھا کہ یہ دور جو ہے وہ جو انہوں نے تجربات و شہود کا دور ہے نیاز فتح پوری صاحب نے. یعنی وہ انہیں لوگوں میں تھے جنہیں مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا, صرف حال کو جانتے ہیں بس. جو امنون تجربت و شہود کا زمانہ ہے, اور چونکہ خدا تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتا اس لیے خدا کا وجود بھی نہیں. وہ صرف 19ویں صدی کے سائنس کو جانتے تھے, انہیں 20ویں صدی کے سائنس کی خبر نہیں. یہ خبر تو صرف خدا کو ہو سکتی ہے, مجھے بھی 21ویں صدی کے سائنس کا پتہ نہیں, مجھ کو اور آپ کو بھی. لیکن خدا 19ویں صدی کو بھی جانتا ہے, 20ویں کو بھی, کسی کو, سب کو جانتا ہے, یہاں سے وہاں تک جانتا ہے. تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ زمانہ یؤمنون بالتجربت والشہود کا زمانہ ہے, تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر ماننے کا. اور چونکہ خدا نہ تو تجربے میں آتا نہ مشاہدے میں آتا, اس لیے خدا کوئی وجود نہیں. یہ حقیقت انہوں نے دہرایا تھا اس بات کو جو 19ویں صدی کے ملحدین کہا کرتے تھے کہ اس خدا کو ہم کیسے مانیں جو دیکھنے میں نہیں آتا, کیسے مانیں جو دیکھنے میں آتا. اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ غلط مفروضہ تھا کہ حقیقت قابل مشاہدہ ہے. اس کی بنیاد یہ غلط مفروضہ تھا کہ حقیقت قابل مشاہدہ ہے. یہ ذہن کیسے بنا تھا؟ اس کو میں دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ذہن کیسے بنا کہ حقیقت قابل مشاہدہ ہے. یہ ذہن بنا گلیلیو اور نیوٹن کے تحقیقات کے نتیجے میں. یعنی اس میں بہت سارے پہلو ہیں, میں سارے پہلوؤں کو ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں, پھر سارا دن تقریری کرتے رہنا پڑے گا. لیکن دو باتیں میں کر رہا ہوں کہ یہ ذہن کیسے بنا کہ تجربے اور مشاہدے والا ذہن. گلیلیو نے ایجاد کی دوربین, آپ جانتے ہیں دوربین ایجاد کی, اور نیوٹن نے روشنی کا مطالعہ کیا. روشنی کا مطالعہ انہیں دیگر مطالعے کے ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ کیا. تو گلیلیو نے جب دوربین ایجاد کی اور دوربین سے اس نے دیکھا آسمان کی طرف, تو معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ ستارے آسمان میں ہیں جتنے کہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ نیکڈ آئی سے, ننگی آنکھ سے آسمان میں جو ہم دیکھتے ہیں ستارے, ان کی تعداد صرف 10,000 ہوتی ہے. رات کے وقت چاہے کتنا ہی کھلا ہوا آسمان ہو, ننگی آنکھ سے الگ الگ ستارے, الگ الگ ڈسٹنکٹ ستارے, الگ الگ جو آپ دکھائی دیتے ہیں آپ کو ننگی آنکھ سے, وہ بمشکل 10,000 ہوتے ہیں, 10,000. لیکن جب آپ دیکھا جاتا ہے دوربین سے تو 10,000 نہیں بلکہ 10,00,000 نہیں, 10 کروڑ نہیں, 10 خرب نہیں, 10 ارب نہیں, بے شمار ہو جاتے ہیں وہ. یعنی الگ الگ ڈسٹنکٹ طور پر دکھائی دینے لگتے ہیں. حتیٰ کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہکشاں, گیلیکسی, جب آپ رات کو دیکھتے ہیں, بہت ہی صاف رات ہے, برسات کی رات, جب فضا صاف ہو گئی ہو, آپ آسمان پر دیکھیے اور کہکشاں پھیلی ہوئی ہو, تو کیا نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے ایک دودھیا چادر دکھائی پڑتی ہے. جیسے یہ چادر ہے, ایک دودھیا چادر, یعنی بظاہر ایک نوری سیلاب معلوم ہوتا ہے وہ. لیکن جب ہم دوربین سے دیکھتے ہیں, دوربین سے, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چادر نہیں ہے نوری, بلکہ ستاروں کے بے شمار مجموعے ہیں. یعنی اربہ عرب ستارے ہیں, چونکہ وہ بہت دور ہیں, دور ہونے کی بنا پر وہ ملے ملے دکھائی دیتے ہیں, دور پہ الگ الگ کر دیتی ہوں. جس مشاہدے کو آپ ننگی آنکھ سے بشکل نورانی چادر کے دیکھتے ہیں, وہ دوربین کے مشاہدے میں الگ الگ باڈی کی شکل میں دکھائی دینے لگتا ہے. تو انسان نے یہ سمجھا کہ ابھی تک چونکہ ہمارے پاس آلات نہیں تھے, دوربین خوردبین نہیں تھی, تو ہم دیکھ نہیں پاتے تھے, نچیز مشاہدے میں نہیں آتی تھی. اب جب کہ یہ دور آ گیا خوردبین دوربین کا, تو اب چیزیں مشاہدے میں آ سکتی ہیں. تو ذہن یہ بنا کہ چیز وہی چیز ہے جو مشاہدے میں آئے, جو مشاہدے بنا ہے وہ چیز ہی نہیں ہے. یہ ذہن بنا, یہ ذہن یہاں تک پہنچا کہ یہ جو روشنی جس کو ہم کہتے ہیں روشنی, روشنی کے بارے میں مطالعہ کیا نیوٹن نے, اور مطالعہ کر کے اس نے جو نظریہ قائم کیا اس کو کہتے ہیں کارپسکولر تھیوری آف لائٹ, کارپسل تھیوری آف لائٹ, یعنی کارپسل ذرات. اس نے نظریہ قائم کیا کہ روشنی بھی گویا کے الگ الگ قابل مشاہدہ ہے. روشنی کے بارے میں نظریہ قائم کیا اس نے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹائنی ذرات, چھوٹے چھوٹے ٹائنی پارٹیکل, چھوٹے ذرات ہیں جو باڈی سے, کسی روشن باڈی سے نکل کر اس فضا میں بکھر جاتے ہیں, منتشر جاتے ہیں. تو اس معنی کہ روشنی بھی قابل مشاہدہ ہے, کیونکہ وہ الگ الگ ایک پارٹیکل کی شکل میں ہے. روشنی بھی قابل مشاہدہ اور آسمانی ستارے بھی قابل مشاہدہ. تو جلدی میں انسان نے رائے قائم کر لی کہ ہر چیز قابل مشاہدہ ہے. تو اس سے فلسفہ یہ بنا کہ جب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ دیکھ سکیں چیزوں کو, دیکھ سکیں چیزوں کو, تو خدا بھی دکھائی دینا چاہیے. اس سے یہ فلسفہ بنا کہ چیز حقیقی وجود اسی چیز کا ہے جو دکھائی دے, جو چیز دکھائی نہ دے اس کا حقیقی وجود بھی نہیں, جو چیز دکھائی نہ دے اس کا حقیقی وجود بھی نہیں. یہ نظریہ بنا اور یہ تقریباً 200 برس تک انسانی ذہنوں پر حکمراں رہا. اسی سے وہ چیز پیدا ہوئی جس کو کہتے ہیں سائنٹیفک اتھیز, علمی الحاد, علمی الحاد, سائنٹیفک اتھیز. یعنی قدیم زمانے میں الحاد جو قدیم زمانے کا تھا وہ مدعیانہ الحاد تھا, مدعیانہ الحاد یعنی دعویٰ جو خدا نہیں ہے. اب یہ سمجھ لیا گیا کہ اب مدعیانہ الحاد ترقی کر کے علمی الحاد تک پہنچ گیا, یعنی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ علمی طور پر ثابت کر سکیں خدا نہیں ہے. وہ کیسے کہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو خدا بھی دکھائی دے اگر وہ ہے. لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں جو تحقیقات ہوئیں سارا معاملہ منتشر ہو گیا, سارا معاملہ منتشر ہو گیا, یعنی کارپسل تھیوری آف لائٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. آسمانی مشاہدات کے بارے میں معلوم ہوا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا, کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. مثال کے طور پر آسمان کے جو ستارے ہم دوربین سے دیکھتے ہیں, تو یہ ثابت ہوا ہے کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ ستارے نہیں ہوتے, وہ روشنی صرف ہوتی ہے جو اس سے امٹ کر کے آتی ہے. ہم ڈائریکٹ تو ستاروں کو نہیں دیکھتے, اس سے نکل کر آنے والی روشنی کو دیکھتے ہیں. روشنی کا حال یہ ہے کہ اگرچہ وہ بہت ہی تیز رفتار ہے, یعنی 186,000 میل فی سیکنڈ رفتار سے سفر کرتی ہے وہ, اس کے باوجود اتنے دور ہے ستارے کہ اتنی تیز رفتار سے, یعنی 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والی روشنی بھی کروڑوں اربوں سال میں ہم تک پہنچتی ہے. اب بتائیے کہ دوربین سے جس ستارے کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ستارہ ہے جو اربوں سال پہلے کہیں فضا میں تھا, اربوں سال پہلے. اس اربوں سال کے اندر اس سے کیا بیتا اس ستارے پر اب ہمیں کچھ پتا نہیں, وہ پھٹ گیا, ایکسپلوژن ہو گیا, وہ کیا ہوگا کچھ پتا نہیں. کسی بھی ستارے کو ہم انسٹینٹلی دیکھنے کی کوشش میں نہیں ہے, جب دیکھیں تو وہی دیکھیں جو کہ بر وقت میں موجود ہے. اب بتائیے کہ جس ستارے کو آپ کروڑوں برس پہلے کی امیج میں دیکھ رہے ہوں اس میں مزید کیا اس کے تفصیلات ہیں, مزید کیا ڈیٹیل ہوتی ہے, کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ, کیسے جان سکتے ہیں, تو سب کچھ امبیگوٹی میں تحلیل ہو گیا. تو جب یہ ثابت ہوا کہ چیزیں قابل مشاہدہ نہیں ہیں انسان کی لمیٹیشنز کی بنا پر، ہماری لمیٹیشنز کی بنا پر. اس پر بہت اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ انسان کی لمیٹیشنز کیا ہیں. یعنی قرآن کی وہ آیت جو ہے کہ سلون کان روح قل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تم سے لوگ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو روح کہہ دو کہ امر رب ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کو تو بہت قلیل علم دیا گیا ہے. اس وقت یہ بات عجیب سی لگتی تھی، آج سائنسی طور پہ یہ اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ انسان صرف پارشل نالج تک پہنچ سکتا ہے، کلی علم تک وہ نہیں پہنچ سکتا. سائنس ہم کو صرف پارشل نالج تک پہنچا سکتی ہے، اس سے آگے ہم نہیں پہنچ سکتے. اس پر جس کو مطالعہ کرنا ہو، بہترین کتاب ہے خود برٹرنڈ رسل کی جو ملید ہے ہیومن انڈرسٹینڈنگ، نہیں ہیومن نالج، ہیومن انڈرسٹینڈنگ دوسری کتاب ہے. ہیومن نالج جو موٹی سی کتاب ہے، اس میں بہت ہی اعلیٰ طور پر جدید دور کی جو تحقیقات ہیں، تو سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ اس میں بیان کر دیا اس نے ہیومن نالج. اور اس میں بالکل دو دو چار کی طرح ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی چیز کو انسان ڈائریکٹ طور پر نہیں دیکھ سکتا، ہمارا مشاہدہ ہمیشہ انڈائریکٹ ہوتا ہے. انڈائریکٹ ہوتا ہے یعنی ہم کسی چیز کے صرف ایفیکٹ کو دیکھتے ہیں، اس ایفیکٹ سے ہم قیاس کرتے ہیں کہ فلاں چیز یہاں موجود ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرسٹی مینس فلو آف الیکٹران. بجلی کیا ہے؟ بجلی نام ہے الیکٹران کے فلو کرنے کا. کیا کسی نے دیکھا ہے الیکٹران کو فلو کرتے ہوئے؟ الیکٹران کو فلو کرتے ہوئے دیکھنا انسان کے ناممکن ہے، کیونکہ وہ اتنے چھوٹے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی ان کا کوئی میجرمنٹ نہیں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں الیکٹرسٹی مینس فلو آف الیکٹران، الیکٹران کا فلو کرنا جو ہے اسی سے الیکٹرسٹی پیدا ہوتی ہے، بجلی پیدا ہوتی ہے، یہ سب کیسے ہیں؟ کچھ ایفیکٹس کی بنیاد پر قائم کیے ہوئے نظریات ہیں، کچھ ایفیکٹس کی بنیاد پر قائم کیے ہوئے نظریات ہیں. تو یہ جب چیز معلوم ہوئی تو اس چیز میں زبردست تبدیلی ہو گئی، جو کہتے ہیں اپیستمالوجی، یعنی معیار استدلال. اپیستمالوجی بالکل اس میں ایکسپلوژن ہو گیا. تم یعنی پہلے زمانے میں سمجھاتا تھا کہ ڈائریکٹ طور پر ثابت کیا سکتا ہے چیزوں کو، اب یہ ثابت ہو گیا کہ ڈائریکٹ طور پر ثابت کرنا ممکن ہے، اب تو آرگومنٹ صرف انڈائریکٹ ہی ممکن ہے. بالفاظ دیگر اس کو تسلیم کیا ہے اس دور کے تقریباً تمام ہی علماء نے، بشمول برٹرنڈ رسل اور بشمول آئنسٹین، کہ انفرنشل آرگومنٹ اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا کہ ڈائریکٹ آرگومنٹ. انفرنشل آرگومنٹ اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا کہ ڈائریکٹ آرگومنٹ، یعنی کسی چیز کو براہ راست طور پر دیکھ کر ماننا جتنا زیادہ معقول و یقینی ہے اتنا ہی معقول و یقینی. یہ بات بھی ہے کہ بالواسطہ قرائن کی بنیاد پر کسی کو مانا جائے کسی چیز کو، بالواسطہ قرائن کی بنیاد. چنانچہ برٹن کا ملید بھی جو کتاب ہے کہ وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن میں اعتراض کرتا ہے کہ خدا پر استدلال کا وہ طریقہ جس کو فلاسفہ آرگومنٹ فرام ریزائن کہتے ہیں، اپنی نیچر میں سائنٹیفک ہے. آرگومنٹ فرام ڈیزائن کیا ہے؟ کائنات میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں ڈیزائن کا، تو ڈیزائن سے ڈیزائن اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں ڈیزائنر ہے. نظم سے ناظم پر استدلال، منصوبہ سے منصوبہ ساز پر استدلال. تو کائنات ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہارمنی ہے، یہاں مانویت ہے، یہاں عظیم الشان منصوبہ بندی ہے، یہاں زبردست ڈیزائن ہے. تو یہ ڈیزائن بتاتے ہیں کسی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. یہی استدلال اس سے پہلے استعمال کرتے تھے مسلم فلاسفہ اور خدا کو ماننے والے فلاسفہ. اس کو کہا جاتا ہے فلسفے میں آرگومنٹ فرام ڈیزائن، ڈیزائن سے استدلال. تو 19ویں صدی میں اس کا مذاق اڑایا گیا، آرگومنٹ فرام ڈیزائن، چونکہ بالواسطہ استدلال ہے. یعنی ڈیزائنر کو ڈائریکٹ طور پر آپ نہیں دکھاتے، دکھاتے کس چیز کو؟ ڈیزائن کو. وہ کہتے ہیں کہ جب ڈیزائن ہے تو ڈیزائنر بھی ضرور ہوگا. یہ ہوا انفرنشل آرگومنٹ.
اس وجہ پر وہ کہتے تھے کہ انویلڈ ہے وہ. لیکن 20ویں صدی میں آئنسٹین کے بعد جو سائنس پیدا ہوئی ہے اس میں خود علم سائنس کی روح سے اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ انفرینشیل آرگومنٹ کے سوا کوئی آرگومنٹ ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے. اس بنا پر ماننا پڑا کہ ڈائریکٹ آرگومنٹ جتنا ویلڈ ہے اتنا ہی ویلڈ انڈائریکٹ آرگومنٹ بھی ہے, یعنی انفرینشیل آرگومنٹ بھی ہے. اب مجھے بتائیے کہ یعنی علم الہی وہیں پہنچ گیا جہاں علم انسانی تھا. علم یعنی سائنس میں جس دلیل سے کوئی بات ثابت کی جاتی ہے اسی دلیل سے علم الہیات ہی بات ثابت ہو رہی ہے. سائنس میں بھی آپ انفرنس سے, افیکٹ سے, آثار سے, بالواسطہ مشاہدے ثابت کرتے ہیں کسی چیز کو, عین اسی بنیاد پر یہاں خدا کو بھی خدا بھی ثابت ہو رہا ہے, عین اسی بنیاد پر خدا بھی ثابت ہو رہا ہے. کیا فرق رہا دونوں میں؟ یہ ہے وہ پس منظر جس میں اب میں وہ آدر بنا جاتا ہوں. یہ ہے وہ پس منظر جس کی بنا پر ایک جملے سے وہ چپ ہو گیا وہ آدمی. یہ پس منظر ہے, یعنی سائنس کا یہ انقلاب اس پس منظر میں موجود تھا کہ اس نے کہا کہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیٹیرین کیا ہے, کرائیٹیرین کیا ہے. بظاہر اس میں یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ کوئی ڈائریکٹ آرگومنٹ مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا وہی کرائیٹیرین جو آپ کے پاس کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے ہو. وہ سمجھ گیا کہ ڈائریکٹ آرگومنٹ سے تو ہم کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے, جو کچھ بھی ثابت کریں گے وہ انڈائریکٹ آرگومنٹ ہوگا, انفرینشیل آرگومنٹ ہوگا. اور جب ہم یہ مان لیں کہ انفرینشیل آرگومنٹ بھی ویلڈ ہے, انفرینشیل آرگومنٹ سے بھی استنباطی استدلال سے بھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے, یہ مانتے ہی مجھے یہ ماننا پڑ جائے گا کہ خدا ثابت ہو رہا ہے, کیونکہ استعمالی سدار سے ثابت ہے وہ. یہ تھا پس منظر میں جس کی بنا پر وہ شخص چپ ہو گیا. اگر یہ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں یہ دلیل دیتے رہیے, یعنی ایسے لوگ جو قرآن کو کہتے ہیں خدائی کتاب ہے, حدیث کو کہتے ہیں خدائی کتاب ہے, لیکن قرآن حدیث پڑھی وہ چپ ہونے والے نہیں ہیں. جو حدیث کو کہتے ہیں ٹاٹالوجی, وہ ٹاٹالوجی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے, یعنی الفاظ بولتے رہیں گے, وہ بولتے رہیں گے الفاظ. قرآن میں وہ مثال کے طور پر میں نے کل تقریر میں یہ کہا تھا کہ قرآن میں واضح طور پر کامیابی کو صبر کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اتنی آیتیں ہیں, اتنی حدیثیں ہیں کہ کامیابی حاصل ہوتی ان لوگوں کو جو اس دنیا میں صبر کا ثبوت دیں, یعنی صبر کے طریقے کار سے بریکٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو. آیتیں پیش کیا, حدیثیں پیش کیا, پھر بحث کر رہے ہوں. تو ایک انسان وہ ہوتا ہے کچھ بھی کہتے رہے وہ بحث کرتا رہے گا. لیکن وہ انسان جو مجھے ملا تھا چچت میں لکھنؤ میں, میں مانتا ہوں کہ اگرچہ وہ مریض تھا لیکن ایک جملے سے وہ چپ ہو گیا. اس کا مطلب یہ دوسرے الفاظ نہیں تھے. بک بک کرنے کے لیے الفاظ کبھی ختم نہیں ہوتے, ٹاٹالوجی کے لیے کبھی الفاظ ختم نہیں ہوتے. یعنی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹاٹالوجی, یعنی خام خواہ بولنا, خام خواہ بولنے پر تل جائے آدمی تو الفاظ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. ختم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سنسیئر ہوں, دلیل کا وزن محسوس کریں, اعتراف کا مادہ آپ کے اندر ہو. اس شخص کے متعلق میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر اعتراف کا مادہ تھا کہ میں نے کہا, اس نے کہا کہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کرائیٹیرین کیا ہے. میں نے کہا کہ وہی کرائیٹیرین جو آپ کے پاس کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے ہو, اور چپ ہو گیا. کیوں؟ اپنے اندر ہی اندر اس نے پا لیا اس بات کو کہ ہمارے پاس تو انفرینشیل آرگومنٹ ہی ہے, ڈائریکٹ آرگومنٹ ہے نہیں. اور جب ہم مان لیں کہ استنباطی استدلال بھی استدلال ہے, بالواسطہ طور پر ثابت کرنے سے بھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے, تو خدا تو ثابت شدہ ہے. پھر تو ثابت شدہ ہے بالواسطہ استدلال پر, تو خدا ثابت شدہ ہے, پھر کیا جھگڑا ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا. یہ وہ چیز ہے, وہ عظیم شان گیا, یہ وہ عظیم شان امکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے ہمارے موجودہ زمانے میں, لیکن ہم اس کو اویل نہیں کر رہے ہیں, اس سچویشن کو اویل نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم پڑے ہوئے جھگڑے جھگڑوں میں. میں جو صبر کی سیاست کی, صبر کے طریقہ کار کی تلقین کرتا ہوں, اور جس کے بنا پر لوگ جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بزدلیت کہتے ہیں, اسی لیے کہ اگر تم صبر کرو گے تبھی تم جان سکو گے اعلیٰ تر حقائق کو. اگر تم صبر نہیں کرو گے تو بلند حقیقتوں کو پا بھی نہیں سکتے, اس کو پانا ممکن ہی نہیں ہوگا, پانا ممکن ہی ہوگا. اس دنیا میں یاد رکھیے برداشت میں ساری کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے. جو برداشت کرتا ہے وہی کامیاب کرتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنا بڑا دل اتنی ہی بڑی کامیابی, جتنا بڑا دل اتنی بڑی کامیابی. یہ کہ دنیا کی دوڑ دو چال سے بڑی حقیقت ہے. آپ چھوٹے دل والے بنے ہوئے ہیں تو پھر کانے ہو جائے کہ چھوٹی کامیابیوں کے ساتھ کوئی چیز آپ کے لیے مقدر نہیں ہے. چھوٹے دل والوں کے لیے چھوٹی کامیابی ہے, بڑے دل والوں کے لیے بڑی کامیابی. تو اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے اچھے اچھے لوگوں کو میں نے تجربہ کیا کہ لوگ پڑھتے ہی نہیں. پڑھتے کیا ہیں, وہ جناب وہ پال ٹھاکرے کی تقریر کو پڑھ رہا ہے, کوئی جن سنگھ کے فلاں پڑھ رہا ہے. یعنی جو اس دور کے حقائق ہیں سیلاب بن کر بہہ رہے ہیں, انہیں کوئی پڑھتے کہ جو واقعیت بھی نہیں کہ کیا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. البتہ اگر یہ پوچھے جیسے آج کل کے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ کوئی علمی بات پوچھے تو وہ کچھ نہیں جانتے, لیکن ان سے پوچھے کرکٹ کے بارے میں, ان سے پوچھے فلم کے بارے میں تو چاہے وہ انسائکلوپیڈیا بن جائیں گے. وہ آج کا نوجوان عام جو معلوماتی چیزیں مثلا سائنس کے بارے میں, تاریخ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا, یعنی سادہ باتوں کو بھی نہیں جانتا. وہ سادہ باتوں, یعنی ایک صاحب جو پڑھے لکھے نوجوان تھے میرے آئے تو الرسالہ میں ایک فرنٹ پیج پر چند سطریں ہوتی ہیں تو اس میں چھپا تھا یہ کہ امیبا جب ٹوٹتا ہے تو دو امیبا بن جاتا ہے. یہ تھا اس میں, یہ تھا کہ دنیا میں شکست جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا امکان رکھا کہ شکست بھی ایک نئی زندگی دے دیتی ہے. تو ایک مثال دیتی ہے کہ امیبا جب دو, آپ جانتے ہیں کہ امیبا کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, ایک امیبا یہ ایک امیبا یہ, اس طرح سے وہ بڑھتا رہتا ہے. تو میں کہا کہ امیبا جب ٹوٹتا ہے تو دو امیبا بن جاتا ہے, تو اس کو انہوں نے پڑھا امبیا. جب کہ وہ انجینئر تھے, وہ آپ تعجب کریں گے کہ وہ انجینئر کی ڈگری لے رکھی تھی انہوں نے. تو ان کہے بھائی کیا مطلب ہے امبیا کا یہاں, اور اس کے بھی لطیفہ یہ ہے کہ وہاں انگریزی میں بھی لکھا ہوا تھا وہ, یعنی امیبا الف ما الف میم یہ بے اردو میں, پھر اے ایم او ای بی اے وہ بھی لکھا ہوا تھا بریکٹ میں, پھر بھی اس کو امبیا پڑھا انہوں نے. جب انہیں کہا یہ تھا کہ فلم پر بات کیجئے ان سے تو جناب معلومات کا انبار ان کے پاس ہے, کرکٹ اور ہاکی پر بات کیجئے تو وہ انسائکلوپیڈیا پہ نہیں ہے تو معلومات ہی نہیں. یقین کیجئے کہ یہی حال ہمارا ہو گیا ہے دینی معاملات میں, کہ ہمارے پاس معلومات کا انبار ہے جن سنگھ کے بارے میں, آر ایس ایس کے بارے میں, شیو سینا کے بارے میں, لیکن وہ حقائق جو اسلام کی تصدیق کے لیے خدا نے سیلاب کے انداز میں بہا دیے ہیں انہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. کیوں, ہم پڑھتے ہی نہیں, ہمیں پڑھتے ہی نہیں. ہم تو پڑھتے ہی سب جھوٹے جھگڑے, جھوٹے جھگڑوں کو پڑھتے ہیں جس طرح ہمارے نوجوان جھوٹے کھیل کود کی باتوں کو پڑھتے ہیں. یہ فلم کی باتیں کیا ہیں, یعنی ایک سوانگ رچاتا ہے ایک آدمی. میں اکثر سوچتا ہوں کہ کتنے ستھی ہوں گے وہ لوگ, اس فرضی کردار جو ادا کرتا ہے سوانگ رچاتا ہے آدمی, اس کو دیکھ کر لطف لیتے ہیں, لطف لیتے ہیں, کیسے ستھی ہوں گے وہ لوگ. تو ان جھوٹے کردار کو, ان جھوٹی باتوں کو جو لوگ پڑھتے ہیں, وہی حال ہمارا ہو رہا ہے کہ یہ جھوٹی جماعتیں جو ہیں, یقین کیجئے جھوٹی جماعتیں ہیں. یقین کیجئے کہ چونکہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں اس لیے وہ قائم ہیں, اگر آپ ریئیکٹ نہ کریں تو آج ان کا ختم ہو جائے. اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ ہماری مخالفت وہ زندہ ہے, ہم مخالفت ختم کر دیں ان کی وجود بھی ختم ہو جاؤ. کوئی مثبت بات ان کے پاس نہیں ہے. وہ تمام جماعتیں جن کو ہم مسلم دشمن کہتے ہیں, وہ صرف اس لیے کھڑی ہوئی کہ مسلمان کو دشمن سمجھتے ہیں. اگر مسلمان نظر انداز کر دیں, اوائڈ کریں, ان کا نام ہی نہ لیں, یقین کیجیے وجود ختم ہو جاؤ گا, وجود ختم ہو جاؤ گا. صرف اس لیے قائم ہے وہ, ہم پڑھتے ہیں, اپنے اخباروں میں چھاپتے ہیں, تقریروں میں ذکر کرتے ہیں, ریزولوشن پاس کرتے ہیں, وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی ہماری مخالفت کی بنا پر, ہمارے ریئیکٹ کرنے کی بنا پر وہ قائم ہے. کاش لوگ جانتے اس بات کو, کاش لوگ جانتے اس بات کو کہ ان کو ہم ہر وقت ہلاک کرنے کی پوزیشن میں ہیں, ہم ان کو ذبح کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور وہ ہے کہ اعراض کریں, اوائڈ کریں ان کو. یعنی اس میں مجھے ذرا بھی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ چھری ہے کہ ہم ذبح کر سکیں ان ساری جماعتوں کو, لیکن ذبح کرنے کے لیے صبر درکار ہے, صبر درکار ہے. ان کی تلخیوں کو برداشت کرنا, ان کی بکواس کو پی جانا, ان کے خرافات کو, یعنی اس کانسل کو اس کانسل اڑا دینا. جس دن ہم یہ جان لیں اس راز کو کہ ہمارا نظر انداز کرنا ان کی موت ہے, اسی دن کا ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ ضمنی بات تھی, یہ موضوع گفتگو اس وقت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو عظیم الشان حقائق اس دور میں پیدا ہوئے ہیں, ہم ان کو پڑھتے ہی نہیں, پڑھتے ہی نہیں. اسی لیے یعنی خدا نے ہمارے لیے عصائے موسیٰ فراہم کر دیا ہے, عصائے موسیٰ. یقین کیجئے کہ یہ دلائل جو سیلاب خدا نے بہایا ہے, یہ عصائے موسیٰ ہے. لیکن جب ہم بے خبر ہوں, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باخبر کرنے کے لیے, یعنی اس میں قرآن میں آتا ہے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, کا خدا کو پتا نہیں تھا؟ یعنی خدا کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کبھی باخبر کرنے کے لیے پوچھنا پڑتا ہے کہ شعوری طور پر وہ جان لیں کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے.